Энэ л зин яг том уу нэ парна? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق فإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد إن الذين يقينا ولوغ یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب جو چھپاتے ہیں کتمان کہتے ہیں چھپانے کو کتمان الحق یکتمون چھپاتے ہیں ما انزل اللہ اس چیز کو جو اللہ نے اتاری من الکتاب کتاب میں سے ویشترون بہی ثمنا قلیلا اور اس کے بدلے تھوڑا مول لے لیتے ہیں اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار یہی وہ لوگ ہیں سوائے آگ کے اپنے پیٹوں میں اور کچھ نہیں کھاتے ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا ولا یزکیہم اور ان کو پاک نہیں کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ ایک بات اس میں یہ فرمائی گئی ہے کہ وہ چھپاتے ہیں جو کتاب میں ہے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے بدلے تھوڑا مول لے لیتے ہیں تو اس میں اور ان آیات میں ایک فرق ہے جو سمجھنا چاہیے جن میں ہے کہ خدا کی آیات کو تھوڑے مول کے حقیر مول کے بدلے بیچ دیتے ہیں یا یہ محاورہ ایسا ہے عربی کا کہ دونوں طرح اس طرح کا ترجمہ ہو سکتا ہے اس میں اس کے بدلے کم قیمت پر کچھ خرید لیتے ہیں یا اردو محاورے میں آسان یہ ہے کم قیمت پر ان کو بیچ دیتے ہیں تبادلے کا معنی اگر کہیں تو پھر دونوں طرح بیچنا استعمال کریں خریدنا استعمال کریں اس طرح کے معنوں میں دونوں شامل ہو جائیں گے لیکن جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں وہ مضمون نہیں ہے کہ آیات بیچ رہے ہیں یہاں یہ ہے کہ آیات کو چھپانا بیچ رہے ہیں وہ بعض آیات کو چھپا لیتے ہیں اور بعض مقاصد کی خاطر ان کو ظاہر نہیں کرتے اور اس میں ان کے لیے مالی منفعتیں ہیں اب اس کی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے اس دور میں یہ ہوتا دیکھا ہے کہ جب یہ آیت خاتم النبیین بیان کرتے ہیں تو من یطع اللہ والی آیت بیان نہیں کرتے اس پر ہاتھ رکھا ہوتا ہے کیونکہ اگر ساتھ وہ بھی بیان کر دیں اور پھر وہ آیات بیان نہیں کر دیں جن میں میثاق النبی بیان ہوا ہے میثاق النبیین والی آیات میں ایک جگہ میثاق النبیین بیان ہوا ہے کہ ہر نبی سے ہم نے یہ عہد دیا تھا کہ اگر بعد میں آنے والا تمہاری تائید کرے جو اچھی باتیں تم کرتے ہو وہی باتیں وہ کرے تو اس کا انکار نہیں کرنا اور یہ عہد سورہ احزاب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لیا ہے، وہ من کا فرمایا ہے، تو وہ معنی جو ان کے نزدیک ہے خاتم النبیین کا، اس کو یہ واضح طور پر جھٹلا رہی ہیں آیات، لیکن ان کا ذکر نہیں کرتے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو بعض چیزیں چھپا کر اس کے بدلے کچھ ادنا مول لے لیتے ہیں، اور دنیا کی منفعتوں کی خاطر خدا کا کلام، خدا کے کلام کو لوگوں سے چھپاتے ہیں. یہ تو اس آیت میں توجہ طلب بات تھی. باقی جو سب سے زیادہ دردناک بیان اس کا یہ ہے کہ ان کے عذاب میں یہ بات شامل ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. یہ بہت سخت سزا ہے. کسی مجرم کو کوئی انسان سامنے لائے، اس سے بات کرے، سزا سخت دے بھی دے، تو وہ اتنی بڑی بات نہیں جتنا کہ اتنا ذلیل ہے یہ شخص کہ اسے میرے سامنے لاؤ اور اس کی غیبوبت میں اس کے پرے فیصلہ دے دیا جائے. یہ انتہائی ناراضگی کا اظہار ہے جو قرآن کریم میں اس عادت کے اوپر فرمایا گیا ہے. اور اس سے پہلے کہ اگلی آیات کا ترجمہ کریں، کل والی آیات کی طرف میں واپس آتا ہوں. دو بحثیں اٹھی تھیں، ایک تو یہ کہ اس مثال کا کیا مطلب ہے، وہ ضمیر کس کی طرف جاتی ہے. میں نے کہا تھا کہ اس کی ضمیر ظاہراً جو جا رہی ہے کمثل الذی یعنی کو، جو کافر ہیں ان کی مثال اس طرح نہیں ہے جو آواز دیتے ہیں جانوروں کو، اس لیے بظاہر یہ ضمیر کفار کی طرف جا رہی ہے، مگر ہرگز ان معنوں میں اس طرف نہیں جا رہی، بلکہ مثال ایک پوری کی پوری بحثیت ایک مثال کی ان پر صادق آ رہی ہے، اور ینیکو کی ضمیر اس بلانے والے کی طرف ہے جو نیکیوں کی طرف بلاتا ہے. اور اس موقع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جو ان کو خدا کی وحی کی طرف بلاتے تھے، وہ توجہ نہیں کرتے تھے. تو مومن صاحب سے میں نے کہا تھا کہ دیکھیں اور تفاسیر میں بھی اس پہ کچھ بحث ہوگی. انہوں نے بتایا ہے کہ امام راضی نے بھی اور کس نے، رور مانی نے، دونوں نے یہی معنی کیے ہیں، اور بھی کچھ پیش کیے ہیں، لیکن اول جو معنی ہیں وہ یہی ہیں کہ اس سے مراد آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو بلانا ہے. جو بات میں نے کہی تھی وہ اس میں ایک اہم بات یہ ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مثال ان پر دینے کے بعد یہ ظاہر فرمایا گیا ہے کہ وہ جانوروں سے بدتر ہیں، کیونکہ یانیکو بما لا یسمعو، وہ ایسے جانور کو بلانے کی طرح ہے کسی کا جو سنتا نہیں ہے. الا دعام و ندا، تو گویا یہ فعل ایک بلانا ہے یا دور سے آواز دینا ہے. دعا اور ندا میں یہ فرق ہے کہ دعا نسبتاً قریب سے بلانے کو کہیں گے اور ندا دور کی آواز کو. تو سوال یہ ہے کہ ان کی آگے فرما دیا سمن بکمن امیون، کہ یہ تو اندھے بہرے اور گونگے ہیں، فہم لا یعقلون، یہ تو بالکل ہی عقل نہیں رکھتے، اس لحاظ سے ان کی مثال ان جانوروں سے بدتر ہے جن کو ہانکنے والا آوازوں کے ساتھ مدد لیتے ہوئے اشارے کرتا ہے. اس کی تائید میں ایک اور آیت قرآن کریم بھی ہے، سورہ الفرقان آیت 44-45، ارایت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تو نے دیکھا نہیں ایسا شخص جس نے اپنی دل کی تمناؤں اور خواہشات ہی کو خدا بنا لیا ہو. افانتا تکون علیہ وکیلا، کیا تو اس کا وکیل بن سکتا ہے، ایسے شخص کا اس کا نگران ہو سکتا ہے یا اس کی نمائندگی کر سکتا ہے. وکیل کے سارے معنی اس پہ جسپا ہو سکتے ہیں. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا تو گمان کرتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا عقل رکھتے ہیں. انہم الا کالانعام، یہ تو محض انعام کی طرح ہیں، چوپائے جو ہیں کھانے پینے کے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اور وہ دودھ پیا جاتا ہے، وہ انعام ہیں، چوپاؤں کی طرح ہیں، مویشیوں کی طرح کہہ لیں، بل ہم افضل و سبیلا، یعنی ایک مثال دینے کے بعد پھر میں نہیں، وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ذلیل اور گمراہ ہے. ذلیل ان معنوں میں نہیں بلکہ ذلہ کا مطلب ہے گمراہ ہو جانا، تو ازل و سبیلا ان سے بھی زیادہ یہ گمراہ لوگ ہیں. تو اس مثال کے اوپر کے مضمون اس آیت میں دوسرے رنگ میں بیان ہوئے ہے، اور بات ہوئی ہے کہ مثال اگر یہ ظاہر یوں لگتا ہے کہ ینیکو والی مثال ان کی ہے، ینیکو والی نہیں ہے، جس کو بلایا جا رہا ہے اس کی مثال ان کی ان جیسی ہے. دوسری بات تھی وہ سور کے گوشت کی حرمت کا ذکر تھا، میں نے کہا تھا قرآن کریم میں تو واضح لکھا ہوا کہ ان چار چیزوں کے سوا ہم نے کچھ حرام قرار نہیں دیا، اور پھر میں نے جا کے دوسری آیات بھی تلاش کی تو بلا استثناء یہی چار چیزیں ہیں. بعض جگہ تفصیل بیان ہوئی ہے، بعض جگہ نہیں ہوئی، لیکن ان کے سوا کچھ حرام قرار نہیں دیا گیا. تو بحث یہ اٹھی تھی کہ وہ تو بالکل سادہ باتیں ہیں، سمجھ آ جاتی ہیں فوراً، کہ مردہ جب کہا جائے تو اس میں ہر طرح سے مردار ہونے والا، مردہ بن جانے والا شامل ہو جاتا ہے، خاص سانس گھونٹ کے مرا ہو، دم گھونٹ کر مارا گیا ہو، یا چوٹ سے مر گیا ہو، مر گیا ہو صحیح، اور اسے گوشت کے انسانی استعمال کی خاطر ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ سارے مردار ہیں. وہ بھی وہ کھلی کھلی بات ہے. اور خون کا ذکر واضح کر دیا کہ یہ خون نہیں ہے، حرام ہے، اس میں کسی شک کی بات ہی نہیں، خوشی چیز کا بھی خون حرام ہے. پھر یہ فرما دیا کہ شرک کا جس میں شائبہ آ جائے، شرک کی ملونی بھی آ جائے کسی جانور کے ذبح کرنے میں، اس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے. پھر سور فرما دیا. اب سوال یہ ہے کہ سور کہہ کر بات ختم کر دی، مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہائم کو، ایسے جانوروں کو جن کو ہم درندے کہتے ہیں، ان کو بھی شامل فرما لیا، یہاں تک کہ وہ پرندے جو شکاری جانور ہیں ان کو بھی شامل فرما لیا. اور ایک جگہ جو جانور حرام قرار دیے ان کے متعلق فرمایا جن کے وہ چیرنے پھاڑنے والے دانت ہیں، اور جہاں پرندوں کا ذکر فرمایا وہاں ان کے پنجوں کا جس سے وہ شکار کرتے ہیں ذکر کیا ہے. تو بہت سے اس پہ توجیحات ہیں. بعض کہتے ہیں کہ خبیث جانور ہے، چونکہ یہ گندا ہے اور بہت بدبودار ہے، اس لیے خبیث چیزیں جتنی ہیں وہ حرام ہیں. لیکن یہ خبیث کا ایک معنی یہ بھی ہے، اس کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، لیکن آج کل کے زمانے میں ایک نئی الجھن یہ پیدا ہو گئی ہے کہ بعض لوگ سور کو حلال کرنے کی خاطر کہتے ہیں، اور عربوں میں بہت ہیں ایسے جو یہاں بحثیں اٹھاتے ہیں. ایک دفعہ یونیورسٹی آف لندن میں مجھ سے بھی ایک عرب لڑکے نے بحث اٹھائی تھی، بحث چلائی تھی، اور خوب اس بات کو کھینچا کہ پرانے زمانے میں یہ جانور خبیث ہوتا تھا، یعنی ظاہری گند، بدبودار، بری طرح رکھا ہوتا تھا، گند کھاتا تھا. آج کل کے زمانے میں تو ایسا صاف ستھرا پاکیزہ جانور ہے کہ یہ جو غریب علاقوں میں گائے بھینسیں ہیں وہ زیادہ خبیث ہیں اس کے مقابل پر، اس لیے اجازت ہونی چاہیے. اور وہ کھاتے تھے لوگ، یہ جو ویسے کرتے تھے خود سور کھاتے بھی تھے. تو اب سوال یہ ہے، اس وجہ سے کچھ اور ایسی بات تلاش کرنی ضروری ہے جس کے بعد ان لوگوں کے پاس اس آیت کے منطوق کو کھینچ کر غلط جگہ استعمال کرنے کی توفیق ہی نہ رہے. میں نے یہاں سے جانے کے بعد غور کیا تو یہ نظر آئی بات کہ جتنے بھی سبزی خور جانور ہیں ان میں صرف ایک سور ہے جس کو درندوں والا پھل ملا ہوا ہے، اور وہ دانت ہیں جو آگے بڑھتے ہیں اور تلوار کی طرح تیز ہیں، اس کو ہمارے پنجاب میں کہتے ہی تلوار ہیں، اور اس میں وحشیانہ حملہ شامل ہے. بہت سے جانور ہیں جن کو دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے، مثلا بارہ سنگے کو یا ہرنوں کو سینگ ملے ہوئے ہیں، پہاڑی بکروں کو ملے ہوئے ہیں، مگر ان میں درندگی نہیں ہے. تمام دنیا کے ماہرین دعا ہیں کہ وہ اگر کبھی حملہ کریں گے بھی تو خاص موسم میں جب آپس میں ان کی رقابتیں بڑھ جاتی ہیں، جو بریڈنگ کا سیزن ہے اس وقت تھوڑی سی ان میں وحشت آتی ہے، لیکن ان کو درندہ نہیں کہہ سکتے، اور نہ درندوں کی طرح ان کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرما دی دانتوں کی، نہ ان کے ایسے دانت ہیں جو درندوں کی طرح چیر پھاڑ کرتے ہیں، لیکن اس کے دانت ہیں سور کے، اس لیے بعید نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درندگی کے خلاف جو قرآن کریم نے اس کو نمونہ بنایا ہے اس کے تابع ہر قسم کے ایسے درندے جو انسانی زندگیاں حیوانی زندگی کی قدر نہ رکھتے ہوں بلکہ ان کو پھاڑتے ہوں، ان کو نقصان پہنچاتے ہوں اور یہ ان کی سرشت میں داخل ہو، ان کو منع فرما دیا. اور دانت خاص طور پر یہ کہنا کہ ان کے جو کاٹ پھاڑنے والے دانت جن میں ہوں ان کا گوشت نہ کھاؤ. اور پھر بعضوں پرندوں کا بھی ذکر فرما دیا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک وجہ یہ خباثت بھی ہے اس کی، یعنی اس کا گند اور بدبو، اور یہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ چڑیا گھر میں جا کے دیکھیں تو ایسی بدبو پائی جاتی ہے ان جانوروں میں جو گوشت خور ہیں، یہ پاس کھڑا نہیں ہوا جاتا. لیکن یہ جو شکار کرنے والے پرندے ہیں ان میں کوئی ایسی بدبو نظر نہیں آتی. میں ابھی گیا تھا جرمنی میں، ایک شکار کرنے والے پرندوں کے خاص بنے ہوئے تھے، ایسی جگہیں بنی ہوئی تھیں جہاں ان کو رکھا جاتا تھا، کچھ آزاد بھی کر دیتے تھے تبھی بھی وہاں کے ان کے ساتھ مانوس تھے، ویسی بدبو نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بعض حلال میں بھی بدبو ہے، مثلا مرغابی میں، مثلا وہ جو ڈبکا ہے وہ حلال سمجھا جاتا ہے اس میں، اس لیے کہ اس میں وہ درندگی کے کوئی نشان آثار نہیں ہے، لیکن بدبو ایسی سخت ہے کہ اگر اس کا ایک بوٹی بھی کھانے میں بڑی دیگچی میں چلی جائے تو سارا کھانا پھینکنا پڑے گا. تو پھر صرف بدبو والی بات بھی نہیں بنتی، بدبو والی بات زائد ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. اور وہ یہ معنی رکھتی ہے کہ حلال کے ساتھ طیب کی شرط لگی ہوئی ہے، اور جو باتیں جو چیزیں گندی ہیں ان کی طرف ویسے ہی انسان کا میلان نہیں ہوتا اور ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہلو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا منطوق یہ سمجھا کہ چونکہ خبائث ہیں یہ اور گندی چیزیں ہیں اس لیے ان کو حرام کی ذیل میں ہی لایا جائے، مگر اس کے باوجود فقہا نے یہ احتیاط برتی ہے کہ اسے مکروہ، سخت مکروہ کی حد تک لے جاتے ہیں ان چیزوں کو، مگر قرآن کریم کے بیان میں جیسی حرمت ہے وہ ان پر اطلاق نہیں کرتے. یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریحی جو مفہوم ہے اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا امت میں، اس لیے وہ عملاً حرام کی طرح ہی اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، مگر جب اس کو کیٹیگرائز کریں گے تو وہ جن کا واضح قرآن میں ذکر ہے ان کو الگ مذکور کرتے ہیں، ان کو نسبتاً ثانوی جگہ رکھتے ہیں. تو بہرحال جو وجوہات ممکن ہو سکتی تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. مجھے ذاتی طور پر تو اس بات پر اطمینان ہے کہ درندگی ہے جو اصل وجہ ہے اور درندگی کے خلاف احتجاج ہے، اسی لیے یہ درندوں سے اٹھ کر پرندوں کی طرف بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ گئی اور اس درندگی کے خلاف ایک سخت احتجاج ہے. اور گوشت خور جانوروں میں اگر درندگی کسی میں پائی جاتی ہے تو یہ وائلڈ بور ہے، اور اس کا سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جنگل میں، اور یہ اگر کسی کو دیکھے گا تو اس کو شوق ہے حملہ کرنے کا. بلکہ ہمارے وہاں کھیتوں میں بھی کئی ایسے بیچارے ذمہ دار زخمی ہو جاتے ہیں، کھیتوں میں اپنے کام پہ گئے ہیں وہاں جنگلی سور نکلتا ہے اور دیکھتے ہی حملہ کرتا ہے، یہ اس کی سرشت میں داخل ہے حملے کرنا اور اجاڑنا، کھیت بھی اجاڑتا ہے. اسی لیے میں نے ایک حدیث کی تشریح میں یہ ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تم اس وقت کے علماء کو دیکھو گے کہ وہ سور اور بندر ہیں، تو سور اس لیے کہ ان کی سرشت میں اجاڑنا ہے، وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو مسلمان کریں اور امت محمدیہ کے باغ میں نئے نئے پودے نصب کریں، وہ جو رہس ہیں ان کو بھی اجاڑتے پھرتے ہیں، تو درندگی یہ بھی ان میں کامن پائی جاتی ہے، قتل و غارت کا فتوے کے فتوے جاری کرنا اس طرح ہے جیسے وہ ماں کا دودھ پی رہے ہوں، اور لکھو کھا کے خلاف قتل و غارت کے فتوے جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سیدھا جنت میں جاؤ گے ان کو مار کر، اور اگر پھانسی چڑھ گئے اول تو ہم نہیں چڑھنے دیں گے تمہیں، پھانسی چڑھ گئے تو پھر تو بڑی بڑی ہستیاں آئیں گی تمہارے استقبال کے لیے، تو یہ وہ صفات ہیں درندگی کی اور اجاڑنے کی جو اس جانور میں نمایاں ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف سختی سے احتجاج فرمایا، اور قرآن کا جو مفہوم سمجھا اس میں یہ بات بھی داخل کر دی، اسی لیے ایسی چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ اب درندے قتل و غارت تو کرتے ہیں مگر اجاڑتے نہیں، اس لیے درندے کی مثال لینے کی وجہ قرآن کریم نے اس کی لی ہے، یہ کھیت میں بھی درندگی دکھاتا ہے، باقی جانور جو ہیں وہ جتنا ضرورت ہے وہ چگ جاتے ہیں، کھودا کریدا اپنے مرضی کا دانہ کھایا اور اڑ گئے، اور یہ اپنا پھل جو اس کا ہے نا درندہ والا پھل جو اس کو تلوار کہتے ہیں وہ کھیت میں ہل چلا دیتا ہے اور سارے کھیت اجاڑ جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے بھی دیکھا تھا ہمارے وہاں پیلو وال میں زمینیں میں نے لی ہوئی تھی کچھ، اور وہاں ایک دفعہ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، ہم تو کل ہل وغیرہ لگا کاشت کر کے گئے تھے، یہ کیا حالت ہے، تو وہ جو زمیندار تھا وہ ان کا اس کا نام نہیں لیتے وہاں زمیندار، وہ کہتے ہیں بارلا آیا تھی، میں نے کہا بارلا آیا تو اس کو روک دینا تھا، پھر اشاروں سے سمجھایا، کہتے ہیں نہیں وہ بڑی خطرناک چیز ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ دو چیزیں بنیادی ہیں جس کے خلاف ایک احتجاج ہے، اور اس سے ملتے جلتے جانوروں کے گوشت بھی حرام قرار دے دیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنس میں اس کی ذیل میں ان کو شمار فرمایا ہے۔ ولا یزکیہم، اور ان کو پاک نہیں فرمائے گا، سوال یہ ہے کہ وہاں پاک نہیں فرمانے کا کیا مضمون ہے، قیامت کے دن ان کو دیکھے گا بھی نہیں، ان کو پاک نہیں کرے گا، ایک ترجمہ لوگ اس کا کہتے ہیں پاک نہیں ٹھہرائے گا، مگر جس کا اتنا شدت سے بیان ہو چکا ہو کہ اللہ نظر بھی نہیں ڈالے گا اس کو پاک ٹھہرانا، تو پھر ایک بہت دور کی بات ہے جس کا کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا، اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو جہنم میں تو ڈالے جاتے ہیں پاک کرنے کی خاطر، اور یہ سب سے بعد میں وہ آخری جنس جو نکلے گی وہاں سے وہ ان میں شامل ہیں، کیونکہ تزکیہ جو جہنم کی صفت ہے، ایک جہنم صرف انتقام نہیں ہے بلکہ ایک پاک کرنے کی مشین ہے، اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا مگر یہ اس میں بھی پاک نہیں ہوں گے جلدی، تو لا یزکیہم کوئی مستقل مضمون نہیں ہے بلکہ ابتدائی وہاں جو ان کے ساتھ سلوک ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کی طرف اشارہ ہے، جس کو خدا دیکھے گا نہیں اول تو وہی پاکی سے محروم ہو گیا، جس سے نظر ایک طرف کر لی جائے وہ ان برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے جو نظر کی برکتیں ہیں، یہ تعلق ہے یزکیہم کا، دوسرے جہنم میں یہ سب سے بعد تک رہنے والے لوگ ہوں گے جو جب آخر خدا نے ختم کرنی ہے اس وقت نکلیں گے، اس لیے بہت خطرناک جرم ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کے بعض حصوں کو اپنی منفیت کی خاطر لوگوں سے چھپا لینا، اولئک الذی نشتروا الضلالۃ بالہدا، یہ وہی لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، یعنی ہدایت بیچ کر گمراہی لے لی، والعذاب بالمغفرہ اور بخشش کے بدلے عذاب مول لے لیا، فما اصبرهم علی النار بس کیا ہی صبر کرنے والے ہیں آگ پر. آگ پر صبر کرنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لمبا سلسلہ ہے کوئی. ما اصبرہ کا محاورہ ہے عربی میں ما افلہ، جس کا مطلب ہے داد دیتے ہیں یا پھٹکار ڈالتے ہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے، اس نے تو کمال کر دیا. تو کہتے ہیں صبر بھی، واہ بھی ایسا صبر، ایسا صبر کرنے والے لوگ ہیں کہ ان کو آگ میں بہت لمبا ڈالا جائے گا، یہ مضمون ہے اس میں. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے یہ بات ہے حق کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے. یعنی کوئی ایسی کتاب، کتاب کے حق سے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فضول کوشش نہیں ہے کہ تم مانو یا نہ مانو کو فرق نہیں پڑے گا، بامقصد ہے. اور اگر مقصد کی راہ میں تم حائل ہو گئے تو اس کی سزا ضرور دی جائے گی. یعنی ایک سنجیدہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، سنجیدہ فعل ہے، ایک بامقصد فعل ہے اور سچا فعل ہے، اس لیے اس کی راہ میں مزاحمت کرنے والوں کو لازمت سزا ملے گی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور یقیناً وہ لوگ اختلفوا فِي الْكِتَابِ جنہوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کیا ہے، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ پھٹے ہوئے ہیں، بعید دور کے اختلاف میں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں بہت دور کی بات ہے، بہت گھٹیا اور ہٹی ہوئی بات ہے، یا اپنی بیماری میں بہت چیز بڑھ گئی ہو اس کے لیے بھی کہیں گے بعید کی بات ہے یہ. تو یہ کہتے ہیں ان کی جو بیماری ہے پھٹ جانے کی آپس میں اختلافات کرنے کی، یہ گہری ہو چکی ہے بیماری، اور کوئی آج کل کی بات نہیں ہے بلکہ دور کی بات ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم، اچھا ابھی یہ تلاوت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عہدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن نفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ومن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لیسل برا، یہ نیکی یہ نہیں ہے ان تولو کہ تم پھرو وجوہکم یا پھیر دو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، یعنی نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ یا تو مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، والملائکتے اور فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب اور کتاب پر ایمان لائے، والنبیین اور سب نبیوں پر ایمان لائے، وآت المال علی حبہ اور مال خرچ کرے، مال دے علی حبہ اللہ کی محبت کی خاطر، یا اس وقت بھی جب مال بہت پیارا ہوتا ہے، یعنی غربت کے وقت، تو آت المال علی حبہ میں ہی کی ضمیر خدا کی طرف بھی جا سکتی ہے اور مال کی طرف بھی، خدا کی طرف جائے گی تو معنی یہ ہوں گے کہ محض اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے اور کوئی اور محرک نہ ہو، اور دوسرا صرف امارت کے وقت جبکہ زائد مال ہو اس وقت خرچ نہ کرے، بلکہ اعلی حبے ہی جب مال اپنی تنگی کی وجہ سے محبوب ہو جاتا ہے اور سخت مالی مشکلات میں بھی انسان مبتلا ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ خرچ کرے، کن پر خرچ کرے؟ ذوی القربا، جو قریبی ہیں رشتوں میں نسبتاً قریب تر، والیتامہ اور یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، والسائلین اور سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب اور وہ جو کسی قسم کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، یعنی اس میں وہ غلام مراد نہیں ہے صرف جو باقاعدہ کسی کے غلام ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ بعض لوگ سود کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، مثلا ہمارے سندھ میں جو تھرپارکر کا علاقہ ہے وہاں بڑی بھاری تعداد میں ہندو ساہوکاروں نے لوگوں کو اپنا مستقل غلام بنا رکھا ہے، کیونکہ ان کی زمینوں کی جتنی قیمتیں ہیں ان سے بہت زیادہ وہ ان کے سود کے دیندار بن چکے ہیں، اور بھاری شرح پر سود دیا جاتا ہے جو اتنی خوفناک ہے کہ باہر کی دنیا میں تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور پھر کئی کی ساتھ شرطیں لگائی ہوئی ہیں کہ جو اس کو کہتے ہیں پٹائی کہتے ہیں اس کو، کہ اکھیڑیں گے جب ہم اپنی دیکھی روپے دولت کی تو اس کے الگ پیسے لیں گے، اس کو دفن کرنا ہے اس میں بھی خرچ ہوگا، تو وہ سود کے علاوہ ہے، اور 25% سود وہ مہینوں کے حساب سے لیتے ہیں بعض دفعہ، ان سے بعض دفعہ فصلوں کے حساب سے لیتے ہیں، یعنی 6 مہینے میں 25% اگر ہو، اگر مہینے کے حساب سے نہ بھی ہو، مہینے کے حساب سے لیتے ہیں، جب فوری تھوڑی ضرورت پڑتی ہے رشتے کو شادی کے بیاہ کے وقت تو کہتے ہیں اچھا جی 1 مہینے کی ضرورت ہے، فصل آنے والی ہے، 25% دے جاؤ، اور پھر کاٹ کے دیتے ہیں، یعنی 100 دے کر بعد میں 125 نہیں دیتے بلکہ 75 دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس پر 100 والا سود چلتا ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں جو جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، اور ہم نے وقف جدید کے ذریعے ایک دفعہ ان کی گردنیں آزاد کرنے کا پروگرام بنایا تھا جو اللہ کے فضل سے بہت کامیاب رہا، اور بڑی تعداد میں ان کو ہم نے وقت پہ بیج دیے سود سے بچانے کی خاطر، اور جو فصلیں ان کی ہوئیں وہ ساری ان کو دینے کی بجائے ان کو سود ان کا جتنا مقرر تھا وہ اتروا کے باقی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے بھی ان کے دانے بچنے شروع ہو گئے، اور بہت سے ایسے فوائد ہوئے تھے اللہ کے فضل سے، مجھے یاد ہے جب تک میں وہاں ان لوگوں میں اس طرح کام کرتا رہا ہوں، کافی تعداد میں لوگوں کی گردنیں آزاد ہوئی تھیں. آج کل ہندوستان میں یہی کام ہو رہا ہے، ہندوستان میں راجپوتانے کی طرف اور بعض دوسرے علاقوں میں اسی طرح سودوں میں جکڑے، بلکہ پنجاب میں بھی ہیں، یو پی میں بھی ہیں. ہندو خود جو غریب ہندو ہیں وہ ہندوؤں کے سود میں اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ ایک احمدی ہوا خاندان، تو اس سے پتہ لگی ہمیں کہانی، انہوں نے کہا کہ ہماری ساری آمد 100% مالک کی ہے اور ہم مجبور ہیں اس کے کھیتوں پہ کام کرنے کے لیے، اس کے دکانوں پہ، اس کے دوسرے کاروبار میں کام کرنے پر، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تم نے میرے پیسے جب تک نہیں دو گے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور وہاں وہ پیسے تھوڑے دیتا ہے، مارکیٹ کا ریٹ نہیں ہے. اس لیے ناممکن ہو گیا ہے ساری زندگی اس کا، اس کے بیچوں کا، اس کے بچوں کے بچوں کا کبھی آزاد ہونا. تو قرآن کریم نے جہاں یہ جو باتیں بیان کی ہیں، پھر رقاب، ان کا پرانے زمانے سے تعلق نہیں، آج کل بھی ہے. اور مومن کا فرض ہے کہ تلاش کرے ایسے لوگوں کو اور ان کی آزادی کے لیے کوشش کرے. اب میں نے ہندوستان کو، جماعت کو ہدایت کی ہے کہ حزب توفیق باقاعدہ منصوبہ بنا کے مجھے بتائیں کہ کتنی تعداد ہیں ان مظلوموں کی، جو ویسے تو شاید لکھوں کھاؤں کروڑ بھی ہوں، شاید کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں، مگر ہم نے تو ایک کنارے سے کام شروع کرنا ہے، باقی کنارہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو وہ وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے. مگر منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ان کو آزاد کرانے کے لیے ان کی طرف سے ہم ان کے پیسے دیں اور یہ پھر کما کے واپس کریں. یہ جو بات ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ پھر آگے لوگوں کو آزاد کرانے کا موجب بنیں گے. جو رقم واپس کریں گے اس سے دوسرے آزاد ہوں گے، اور اس ثواب میں یہ خود بھی شامل ہوں گے، اور اس میں بشاشت ان میں پیدا ہوگی کہ ہم نے صرف احسان کیا ہی لیا ہی نہیں، احسان کرنے والوں میں بھی ہو گئے ہیں. اور یہ غریب وہ لوگ ہیں جو بہت سے آزادوں سے زیادہ دیانتدار ہیں، کیونکہ باقیوں کو پاکستان میں پیسے دو تو ان کی واپسی مشکل ہی ہوتی ہے، بڑی مصیبتیں پڑتی ہیں. لیکن ان لوگوں نے ایک آنا بھی نہیں رکھا، کم سے کم اس زمانے میں جب میں کام کیا کرتا تھا وہاں، ایک آنا بھی کبھی چوری نہیں کیا. 100% ہی وعدے کے مطابق وہ اپنی فصلیں پیش کر دیتے تھے کہ اٹھا لو جتنا تمہارا بنتا ہے، باقی ہمارا. تو قرض ہم خود سہولت دیں تو الگ بات ہے، وہ ضرور واپس کرتے تھے. تو یہ ایسے شریف مرس لوگ جو سچے بھی ہیں، ان کی آزادی کا زیادہ حق ہے. قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھنا بلکہ اس کے مفہوم کو بھی سمجھنا ہے اور اس کو اپنے مزاج میں داخل کرنا ہے. بس سائلین و پھر رقاب. سائلین کا مشکل سب سے مشکل معاملہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو سوال کی عادت ہوتی ہے، لوگ تنگ آتے ہیں، تو اس لیے ان کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ ان کو تحقیر نہ کیا کرو سائل کی بھی، اور ان پہ تحقیر میں نے لفظ کیا، قرآن کریم نے قہر کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کا مطلب ان سے سختی نہ کرو. محمد سائل فلا تقہر، نہیں پہلے اس سے دوسرا فلا تقہر، یتیم کے لیے تقہر کا ہے، محمد یتیم فلا تقہر و محمد سائل فلا تنہر، دونوں میں سختی کے معنی ہی ہیں. یتیم پر قہر نہ کرو، یعنی جبر کر کے اس کے مال نہ لو یا اور کسی قسم کی مجبوریاں نہ اس پر ڈالو. محمد سائلہ فلا تنہر، اور سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، وہ بھی سختی کے ہی معنی ہیں. تو اگر تنگ بھی آتے ہو تو برداشت کر جاؤ. اس لیے سائلین کے حقوق کو بھی بڑا واضح طور پر محفوظ فرمایا ہے. وہ اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، اور نیکی یہ ہے کہ کوئی نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. والموفون بعہدہم، اور ایسے لوگ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں. اذا عہدوا، جب بھی وہ عہد کریں. والصابرین فی الباسائے، اور صبر کرنے والے ہوں سختی کے وقت میں. وقت رائے اور تنگی کے وقت میں. تنگی ترشی جس کو اردو میں کہتے ہیں وہی محاورہ ہے, باسائے وز رائے. ہر قسم کی تنگی ترشی میں صبر کرنے والے وہین الباس اور لڑائی کے وقت بھی صابر ہوتے ہیں. یعنی یہاں صبر کا مطلب ہے پیٹ پھیر کر بھاگنے والے نہیں, جلدی ہمت ہارنے والے نہیں, بلکہ جو بھی کچھ ہو جائے وہ آخر وقت تک قائم رہتے ہیں. اولئک الذین صدقوا, یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں, جنہوں نے سچ بولا, جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا. صدقوا کا معنی سچ بولنا بھی ہے, اور صدقوا کا معنی وہ ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو سچا کر دکھایا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں متقی ہیں. اب دیکھیں بات کہاں سے چلی تھی, مشرق مغرب کی طرف منہ کرنے سے, اور کہاں تک جا پہنچی. زندگی کا کوئی شعبہ باقی نہیں چھوڑا, اور تشریف فرما دی کہ یہ اس کی اس میں یہ کس طرح آ گئی ساری باتیں, یہ بتائیے مجھے. مجھے ہاں کیا, ہاں وہ کیوں, اس کا کیا تعلق ہے مشرق کی طرف دیکھی نہیں, یہ نہیں, اس کا کیا تعلق آپ بتائیے. آپ قریب پہنچ رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں. نہیں, اس تعلق میں مشرق مغرب کے تعلق میں یہ مضمون کیوں آتا ہے؟ اینا ما تولو فثم وجہ اللہ, جس طرف تم نے رخ کرنا ہے وہاں خدا کا چہرہ ہے یا خدا کی توجہ ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ کی توجہ کی خاطر منہ کرو, اور اس کی توجہ ڈھونڈنے کے لیے جہاں جدھر بھی منہ کرو خدا کی توجہ ڈھونڈو. تو خدا کی توجہ ڈھونڈنے کے یہ بے شمار رخ ہیں جو بیان فرما دیے, کہ اس رخ پہ بھی خدا ملے گا, اس رخ پر بھی خدا ملے گا. اس لیے اس مضمون سے ہٹا ہوا مضمون نہیں ہے, اس کی تشریح ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کتب علیکم القصاص, تم پر فرض کر دیا گیا ہے برابر کا بدلہ لینا. صرف عام بدلہ مراد نہیں ہے, قصاص ایک خاص طریق ہے بدلے کا. فی القتلہ مقتولوں کے تعلق میں, الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے والعبد بالعبد, اور غلام کے بدلے غلام, اور عورت کے والانسا بالانسا, اور عورت کے بدلے عورت. اب کیا مراد ہے؟ اگر کوئی حر کو قتل کرے, آزاد کو قتل کرنے والا غلام ہو, تو کیا اس کے بدلے آزاد غلام کو چھوڑ دیا جائے گا اور آزاد کو قتل کیا جائے گا؟ اگر مرد کو قتل کرنے والی عورت ہو, تو کیا اس کے بدلے عورت کو چھوڑ دیا جائے گا اور مرد کو پکڑ لیا جائے گا؟ یہ کیا مراد ہے؟ پھر کیا بات ہوئی؟ اس کی بہت سی تشریحات کی کوشش کی گئی ہے, لیکن آپ کو ایک مضمون بہرحال ترجمے کے حوالے میں سمجھنا ہے, ورنہ آپ کو ترجمہ نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کسی ایک مضمون کو لازماً ہمیں اختیار کرنا ہے, اس کو پڑھیں تو وہ مضمون ذہن میں آئے. بتائیے کیا ہے؟
جو وہ
تو عام مضمون ہے, اس کو قصاص تو نہیں کہتے. جو قاتل پکڑا جائے تو وہی ہے, پھر اس سے کس طرح بدلہ ہو جائے گا؟ قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ الحر بالحر, حر قتل ہوا ہو تو اس کے بدلے حر کو ہی قتل کرنا ہے. اور وہی تو میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک غلام آزاد کو قتل کر بیٹھے, تو وہاں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی جو فیصلے فرمائے ہیں, اور قرآن کا جو مفہوم تمام مسلمان سوسائٹی پر ظاہر تھا, وہ تو یہ تھا کہ جو قاتل ہے اسی کو مارنے. بس اس لیے بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اس آزاد کو مارو جو آزاد, الحر بالحر, جس حر نے مارا تھا. مگر یہ بات دل کو مطمئن نہیں کرتی, اگرچہ بڑے اہل علم نے ایسے ترجمے کرنے کی کوشش کی ہے. میرے نزدیک قصاص کے مضمون کے ساتھ جو لفظ اس کا تعلق ایسا ہے کہ اس میں یہ بحث اٹھتی نہیں ہے. قصاص ہوتا کیا ہے, جب اس کو سمجھ لیں گے تو پھر آگے یہ سارے مضامین سمجھنا آسان ہو جائے گا. قصاص سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی قوم ہے جس کے ساتھ دوستی نہیں ہے مگر لڑائی بھی نہیں ہو رہی, اور ایک جنگ اور صلح کے بین بین حالت ہے. وہاں سے جب گزرتے ہیں لوگ تو ان کے اوپر ڈاکے پڑتے ہیں, وہ قتل ہوتے ہیں, اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ پکڑا ہی نہیں گیا قاتل, چھوڑ دیا جائے تو پھر مشکل پڑ جائے گی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اگر تم نے قصاص کا طریق اختیار نہ کیا تو مارے جاؤ گے. پھر ہر مسافر کا امن اٹھ جائے گا, اور بہانہ یہ ہوگا کہ بتاؤ کون سا قاتل ہے, ہم اس کو مارتے ہیں. تو اس کے بدلے اس مصیبت کے نتیجے میں قصاص کا طریق رائج ہوا. قصاص کا مطلب ہے کہ جس قوم کے دائرے میں کوئی جرم ہوا ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے, وہ قاتل مہیا کرے یا جو کچھ بھی کرے. اگر تو قاتل مہیا کرے گی تو پھر وہ اصول نہیں ہوگا. قاتل نکلا غلام اور سچ میں ثابت ہو جائے کہ وہ قاتل ہے تو پھر آزاد کے بدلے وہی غلام قتل ہوگا جس نے قتل کیا ہے. لیکن یہاں قصاص کی بات ہو رہی ہے. قصاص کا مطلب ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں کون قاتل ہے, وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا. نہیں پتا, تمہاری قوم نے جرم کیا ہے, قومی طور پر ایک آدمی پیش کرو. اس صورت میں یہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ عربوں میں بعض دفعہ بدیانتی سے دستور چل پڑا تھا کہ اگر ایک آزاد آدمی قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے غلام کو دے دیا. غلام کی زندگی کی قیمت ہی کوئی نہیں, وہ کہتے ہیں چلو جی اس کے بدلے اس کو قربان کر دو. یا عورتوں کی ان کے نزدیک قیمت نہیں تھی, مرد کے بدلے کی جو عورت پکڑ لو اس کو مار دو. قرآن کریم نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں اجازت ہوگی. جس مواحد قوم کے ساتھ جس میں اس کے ساتھ یہ قصاص کا مضمون جاری ہے, قتل جاری قائم ہوا ہے, کوئی آزاد مارا جائے گا. ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ تمہارا بھی کوئی آزاد اس کے بدلے مارا جائے. اگر کوئی عورت ماری جائے گی تو ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ اس کے بدلے تمہاری کوئی عورت ماری جائے. اس لیے یہ اجتماعی بدلے کا حکم ہے, اور اجتماعی بدلے میں انفرادی جرم کو نہیں دیکھا جاتا. مثلا جب جنگ ہو رہی ہے, اسی لیے میں نے کہا تھا یہ حالت جنگ اور صلح کے مابین ہے. جب جنگ ہو رہی ہو تو آدمی اس کو تو نہیں سپاہی کو ڈھونڈتا جس نے آپ کا کوئی سپاہی قتل کیا ہے. کوئی اور قتل کر رہا ہے, بے شمار کر رہا ہے, اس تک آپ کی رسائی نہیں. جو بیچارہ قابو آ گیا آپ نے اس کو مار دیا, تو کیا وہ بے انصافی ہے؟ بے انصافی نہیں. یہ نظام جب بدل جاتے ہیں تو اس کے قوانین بدل جاتے ہیں. یہ جو جنگ کا نظام ہے یہ ایک الگ نظام ہے, صلح کا ایک الگ نظام ہے. اور جنگ کے نظام میں بھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے قتل کیا تھا, کہ کون اس لڑائی کا ذمہ دار تھا, بلکہ لڑائی میں پھر یہ فری فار آل کہتے ہیں, جس کے ہاتھ جو آئے گا وہ اس کو مارے گا. اور یہ اس کو ناانصافی نہیں کہتے, ظلم نہیں کہتے. قرآن کریم نے, دنیا کی کسی کتاب نے اس کو ظلم قرار نہیں دیا. لیکن یہ جو حالت ہے قصاص, یہ امن کی حالت نہیں ہے, یہ جنگ اور اس کے مابین کی حالت ہے. جہاں حکومت اسٹیبلش ہو جائے اور امن ہو اور اس حصے میں کوئی ہو, تو وہاں جب تک گواہی کے ساتھ قاتل نہیں ملے گا کسی اور کو بھی نہیں مارا جائے گا. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہود کے علاقے جو خیبر کا ایک واقعہ پیش ہوا کہ کچھ ایک صحابہ کی ایک جماعت گئی تھی, ان میں سے ایک کو وہاں قتل کر دیا گیا, اور صحابہ نے بدلہ چاہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کا ایک آدمی ان کو قتل ہونا چاہیے. وہ چونکہ زیر نگین آ چکے تھے اسلام کے, اس لحاظ سے علاقہ ان کا الگ تھا, لیکن مغلوب ہو کر ان کو جگہ دی گئی تھی کہ یہاں تم بیٹھ جاؤ مغلوب کر کے. تو اس پر قصاص نہیں چلایا آپ نے, بلکہ مصر رہے اس بات پر کہ گواہ لاؤ. اس کا مطلب ہے کہ عام قتل کا جو دستور ہے اس کا قانون نافذ فرمایا ہے، قصاص کا نہیں. اگر قصاص کا قانون جاری فرماتے تو ان کو اہل خیبر کو مجبور کرتے کہ اس کے بدلے ایک آزاد آدمی پکڑ کے لاؤ، ہم اسے قتل کر لیں. اب سمجھیں مضمون کو، الحر بالحر میں کوئی بھی ہوگا، اس سے غرض ہی نہیں. یہ لڑائی اور صلح کے درمیان کا ایک مجبوری کا تعلق ہے، اس میں یہ بحث نہیں ہوتی کہ کون مجرم ہے. ساری قوم ذمہ دار ہے، اور قوم ذمہ دار ہے یا قاتل پیش کرے یا غیر قاتل، جو اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں. تاکہ آئندہ ان کے علاقے میں جب بھی کوئی شخص مارا جائے ان کو پتہ ہو کہ ہم اس سزا کو بھگتیں گے، ہم بچ نہیں سکتے. یہی اسی قسم کا نظام انگریزوں نے یہاں جاری کیا ہوا تھا قبائلی علاقوں میں. بالکل قصاص تو نہیں تھا غالباً، لیکن اس سے ملتا جلتا کچھ نظام تھا. وہ دیندار ضرور ہوتے تھے، ان پہ چٹی پڑا کرتی تھی. فمن عفی له من اخیہ شیعن فاتباعن بالمعروف و اداعن الیہ بحسان. بس اگر عفی له من اخیہ، اگر وہ شخص جو ہے کوئی شخص عفی له، جس اسے معاف کیا جائے اپنے بھائی کی طرف سے، جو شخص ایسا ہو اس کے بھائی نے اس کو معاف کر دیا ہو. یہاں اخی سے مراد سگا بھائی نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اخوت کا ایک سلسلہ ایسی قوموں سے بھی چلا کرتا ہے. مثلا پنجاب کے لوگ بعض آزاد قبائلی لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، بڑی محبت کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے وہ کام کرتے ہیں. تو جو پیش کیا جا رہا ہو اس کی دوستی ہو باہر سے، اور وہ کہے کہ میں احسان کرتا ہوں، احسان کرنا چاہتا ہوں، پیسے اس کی بدلے یا میں دے دیتا ہوں اور اس کو چھوڑ دیا جائے. اگر ایسا ہو، لیکن ہر وہ شخص نہیں ہوگا جو احسان کرنا چاہے، جس کا قتل ہوا ہو اس کو اجازت ہوگی. یعنی اس کے اولیاء میں سے جو حق خون کے طالب ہیں، جن کو نقصان پہنچا ہے، ان کے ایک تعلقات بھی ہو سکتے ہیں. اگر وہ اخوت کا معاملہ کرنا چاہیں اور نرمی کی خاطر کچھ کسی اور ذریعے سے خون ٹال کر کچھ بدلہ لینا چاہیں، تو فرمایا ہے کہ اس کی اجازت ہے معروف کے مطابق، اگر یہ دستور رائج ہے. اگر یہ طریق ایسے علاقے میں رائج ہے تو کوئی حرج نہیں، پھر قتل پر زور دینا ضروری نہیں ہے. وہ اداؤن الیہ بحسان، اور اس شخص کا جس کا کوئی نقصان پہنچا ہے، میرے بھائی بہن کوئی قتل ہوا ہے، اس پر صرف دستور کے مطابق ہی اس کو ادائی نہ کی جائے، بلکہ احسان کے رنگ میں بھی کی جائے. یعنی جتنا حق مقرر کیا جائے بہتر ہے کہ اس سے بھی زیادہ دے دیا جائے. ذالک تخفیف من ربکم الرحمہ، تمہارے رب کی طرف سے یہ تم سے نرمی کی گئی ہے اور رحمت کا سلوک. چنانچہ یہ جو کیپیٹل پنشمنٹ کا مضمون ہے اس کا اس سے تعلق ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیپیٹل پنشمنٹ قرآن کریم میں ہے کہ نہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں لازماً ہے مگر لازمی نہیں ہے. قرآن کریم میں تو ہے ضرور، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر قاتل کو ضرور پھانسی چڑھایا جائے. مگر سوسائٹی کو حق نہیں دیا رحم کرنے کا، جن کا نقصان ہے ان کو صرف رحم تاخیر دیا. تم لوگ کون ہوتے ہو کسی بیچارے کا بچہ ظلم کے ساتھ مارا گیا ہے، کسی کے قریبی بیوی بچے ذبح کر دیے گئے، اور ساری سوسائٹی نے کہا ہم رحم کرتے ہیں، ہم اس کو پھانسی نہیں دیں گے، تم لگتے کیوں رحم کرنے والے وہاں. قرآن کا اصول سچا ہے. قرآن کہتا ہے جس کو دکھ پہنچا ہے اس کو ہم حق دیتے ہیں، وہ بھی ہماری طرف سے ایک رحمت کا سلوک ہے کہ ہم نے نرمی کر دی ہے. ورنہ بنیادی اصول تو یہی تھا کہ اگر مارا گیا ہے کوئی تو اس کے بدلے مارا جائے. لیکن چونکہ مغفرت کے مضمون کو خدا جاری فرماتا ہے، عدل کے بعد احسان کا ذکر فرماتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ خدا کی طرف سے مغفرت ہے اور رحمت ہے کہ جن لوگوں کا کوئی نقصان ہوا ہے ان کو خدا نے اپنی طرف سے معافی کا حق دے دیا ہے اور نرمی کرنے کا حق دے دیا ہے. بس یہ اصول ہے جو صحیح منصفانہ اصول ہے جو ہر سوسائٹی میں راج ہونا چاہیے. یعنی قتل کے بدلہ قتل ضرور نہ ہو, مگر اگر ادائیگی ہو جائے مغفرت ہو تو پھر معاف کر دی جائے. فمن تضا بعد ذلك فله عذاب علیم, اور جو کوئی ہی اس کے باوجود, بعد ذلك سے اس کے بعد مراد ہے اس کے باوجود, یہ باتیں سن کر اس میں ہر قسم کی انصاف کرم مغفرت کی گنجائشیں موجود ہیں, پھر بھی کوئی زیادتی کرتا ہے تو فلح عذاب العلیم اس کی دردناک عذاب ہے. ابتدا سے مراد ہے اس تعلیم سے تجاوز کرتا ہے, اس تعلیم کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کاروائی نہیں کرتا بلکہ اس کے ہٹ ہٹ کر کچھ اور ظلم کرتا ہے تو پھر وہ پکڑ کے نیچے ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّهُمْ تَتَّقُونَ, اور تمہارے لیے, اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. قصاص بظاہر قتل کا نام ہے لیکن قومی زندگی ہے مراد. اگر تم قصاص نہیں لوگے تو پھر تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں رہے گی, قومی زندگی جو ہے اس کو شدید نقصان پہنچے گا. اے عقل والو, غور کر کے دیکھو تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ کوئی ظالمانہ قانون نہیں ہے بلکہ قومی بقا کی خاطر یہ مجبوری ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم بچے رہو, بچتے رہو, بچ کے چلو. اگر قصاص ہوگا تو بچ کے چلو گے. یہاں تتقون سے مراد وہ متقوی نہیں ہے جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے, بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر تم عقل کرو گے اور قصاص کے مضمون پر غور کرو گے تو تم پھر ظالمانہ کاروائیاں نہیں کرو گے اور بے دھڑک لوگوں کے, دوسری قوم کے آئے گئے کو مارتے نہیں پھرو گے. یہ تمہیں خطرہ ہوگا کہ اس کا بدلہ تم بھی ہو سکتے ہو. اور قصاص کا طریق یہی ہوتا تھا کہ وہ لوگ بالعموم تو شریروں پر نظر رکھتے تھے اور جو اپنا بدلہ لیتے تھے ایسے شخص سے, اسی انہیں لوگوں سے جو ارد گرد ہوں اس کا جائزہ لیا جاتا تھا کون لوگ ہوں گے, پھر اس چھوٹے خاندان پر یا قریب کے لوگوں پر یہ چٹی ڈالی جاتی تھی کہ اب تم دو ہمارا آدمی, ہم دوسری قوم کی خدمت کریں گے. تو یہ جب مصیبت پڑتی تھی تو اس کے لحاظ سے لازماً ان کے اندر بچ کر چلنے کا رجحان پیدا ہوتا ہوگا, اور یہی قرآن کریم فرما رہا ہے تتقون, تاکہ تم بچ کر چلو, ذرا احتیاط سے کام لو. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیت للوالدین والاقربین, فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر جب تم پر موت آئے, ان طرح کا خیرن, اگر وہ پیچھے کوئی ایسا شخص کچھ مال چھوڑ کر جانے والا ہو, للوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف, اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق عمدگی سے وصیت کرے. یہ جو معروف ہے اس کا مطلب دستور بھی ہے اور نفاست اور شرافت اور عمدگی, یہ ساری چیزیں لفظ معروف میں داخل ہیں. حقاً علی المتقین, یہ بات متقیوں پر فرض ہے کہ کچھ نہ کچھ کہا کرے. یہ ایک منٹ رہ گئے, اس میں صرف اتنا بتا دوں کہ اس پر علماء نے بہت بحثیں اٹھائی ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے ایک وصیت فرض کر دی ہے تو یہاں پھر یہ کیا ذکر ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس مال کی تقسیم کی ایک وصیت تو قرآن کریم میں اصولی طور پر موجود ہے, اس کے علاوہ انسان کو 1/3 تک تصرف کا بھی حق ہے اور اپنی جائیداد کے متعلق بعض وصیتوں کا موقع پیدا ہو جاتا ہے. یعنی بوڑھے ماں باپ رہ رہے ہیں, اپنے ماں باپ ہیں اس کے, اس لیے ان سے پیار ہے, ان کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. یہ نہ ہو کہ آگے بچے گھر تقسیم کریں اور کہیں کہ نکلو یہاں سے جو مرضی کرو, تو ایسی صورتوں میں بڑی مصیبتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور بہن بھائیوں کے لیے بھی ہو جاتی ہیں, اقربین کے لیے بھی. اور میرے پاس کئی دفعہ ایسے قضاء کے گزرے ہوئے کیس پہنچتے ہیں. تو قرآن کریم نے ان نصیحتوں کی طرف خصوصیت سے میرے رضی توجہ دلائی ہے کہ عام جو وصیت کی تقسیم کا معاملہ ہے اس کے علاوہ تمہارے اموال سے جو احسان کے معاملات وابستہ ہیں ان پر بھی ضرور کچھ گفتگو کیا کرو. کسی کو یوں کرنا, اس سے یہ اس سے سلوک کرنا, اس سے یہ اس سے سلوک کرنا, جاتے جاتے اپنوں کے حق میں اس نے سلوک کی وسیع چھوڑ دو. اور بھی ہیں, 1/3 کسی اور کے حق میں لینا وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا. اور بعض دفعہ بعض ملکوں میں یہ لازم ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں شرعی قانون نہیں چلتا. اس لیے یہ آیت کیونکہ یونیورسل ہے, انگلستان میں یہ تقاضا کرے گی کہ تمہیں علم ہے کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے, اگر تم نے وضاحت نہ کی تو کوئی بھی تمہارے ورثاء میں سے یہاں کے رائج قوانین سے فائدہ اٹھا کے ظلم کر سکتا ہے. تو مرنے والے پر فرض فرما دیا, کیونکہ مرنے والے کی وصیت ہر ملک میں چلتی ہے, کوئی بھی دنیا کا ملک ہو وہ اس پہ ضرور چلتی ہے. تو فرمایا کہ وصیت میں جس طرح خدا کا منشا ہے اس کے مطابق تقسیم کر دیا کرنا, ورنہ بعد میں جھگڑے پڑیں گے. السلام علیکم, خدا حافظ.